والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. عبد الجبار شاکر صاحب جن کی کیسٹیں آج تک ہم سنتے چلے آئے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. عبد الجبار شاکر صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے, لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبد الجبار شاکر صاحب لائبریری کے حوالے سے پورے پاکستان بھر میں مشہور ہیں, اور آپ کے پاس اس وقت علامہ اقبال, سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان موومنٹ پر دنیا بھر میں سب سے بہترین کلیکشن موجود ہے. اور اسی سلسلے میں 1986 میں پہلا آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا. آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے 1960 سے لے کر 69 تک رکن جمعیت رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی تحریک, آپ کی اہلیہ بھی تحریک کی رکن جماعت ہیں اور اس وقت آپ کے درمیان موجود ہیں. تو میں آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, میں جناب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز بہنوں اور بیٹیوں, میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ حجاز کی سرزمین کے اندر اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں سے گفتگو کرنے کی سعادت اور موقع میسر آ رہا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کی ہماگیر مصروفیات کے اندر تحریک اسلامی کے ساتھ اپنی ذہنی اور قلبی وابستگی کو اختیار کیا اور اس اعتبار سے ایک خانگی اور آئلی زندگی کی گوناگوں اور متنوع ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باوجود آپ بہنیں جو ہیں وہ دین حق کے لیے اور اس کی اقامت کے لیے اور فریضہ شہادت حق ادا کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے, اور جس شخص کو یہ ہدایت میسر آ جائے اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے. ہدایت کے بغیر اس زندگی کی ساری نعمتیں ابس اور بیکار ہیں. ہدایت ملے تو اولاد بھی ایک نعمت ہے, اور ہدایت کے بغیر یہ اولاد بھی ایک فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے. ہدایت ملے تو صحت بھی ایک نعمت ہے, اور ہدایت کے بغیر یہ صحت بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے. ہدایت ملے تو مال و دولت بھی ایک نعمت ہے, اور ہدایت کے بغیر یہ مال و دولت بھی فتنہ و فساد کے اندر وہ منتقل ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے, اور یہ ہدایت جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہی یہ خواتین کے لیے بھی اسی قدر ضروری اور ناگزیر ہے. اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے بعد اور نبوت کے ملنے کے بعد یہ دعوت سب سے پہلے جس کے سامنے پیش کی, تاریخ نے اس شہادت کو اپنے ہاں محفوظ رکھا ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں کہ جنہوں نے نہ صرف اس دعوت کو قلباً اور ذہناً قبول کیا بلکہ ایک مثالی رفیقہ حیات کے طور پر دعوت دین کی اس جد و جہد کے اندر ایک ایسا کردار سر انجام دیا جس سے بہتر کوئی کردار ممکن نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایک کڑی حقیقت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جس پیغام الہی کو قبول کیا اور جس ہدایت کاملہ کا نسخہ شفا لے کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے, یہ وہ دعوت تھی جس دعوت کو قبول کرنے کی اولین سعادت جس کے حصہ میں آئی وہ ایک خاتون تھیں, اور وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت تھی. خواتین اس دین کے لیے کس قسم کی جد و جہد کریں, ان کی زندگی کا دایانہ کردار کیا ہونا چاہیے, گھر کے اندر ان کی سیرت جو ہے وہ کن صفات کے ساتھ متصف ہو, اگرچہ صحابیات میں سے ایک ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار جو ہے وہ اس اعتبار سے اتنا مثالی ہے کہ اس پر تھوڑی سی توجہ سے یہ موضوع جو ہے یہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب وہ گھبراہٹ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور گھبراہٹ اس بات کی نہیں تھی کہ یہ دعوت کیا، یہ کہ یہ منصب اور یہ ذمہ داری اس کا کوئی ان کے ذہن میں پہلے سے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے اور کمزوروں کے لیے قوت مہیا کرنے والے اور بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ مطمئن رہیے، میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں جاتی ہوں، وہ اس قسم کے واقعات کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی ہیں، اور ان کی دعوتی جد و جہد میں ان کی ایک مؤثر اور فعال ساتھی بھی ہیں۔ اور پھر دیکھا ہم نے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حجاز کی سرزمین کے بالاتفاق سب سے متمول خاتون تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دل و جان کے ساتھ وہ آپ کی جد و جہد میں شریک ہوئیں، ان کے مال و اموال بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے۔ اور پھر جلد وہ وقت آ گیا کہ تاریخ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بسا اوقات چولہا نہیں جلتا تھا اور دو وقت مسلسل کھانا نہیں پکتا تھا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ وہ تمام تر دولت جو اموال تجارت سے تعلق رکھتی تھی وہ اس دعوت دین کے اندر کام آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کے پیغام کو جو پھیلا رہے تھے اس کے اندر سب سے اولین سرمایہ جس خاتون کا فراہم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اس امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں نے ایسی تربیت پائی کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جنت کا لقب اور بتول ہونے کا جو ایک شرف ہے وہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ اس خانوادے نے دوسرے خانوادوں کی تربیت کے اندر جو اتنا بڑا حصہ لیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی ہر اعتبار سے موجود تھیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر اس دعوت دین کو لے کر آگے چلنے والی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دعوت دین کا مرکز تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دعوت دین کے اندر آپ کی معیت تھیں، اور آپ کے ساتھ ایک نصرت کا عمل ان کا ہم وقت جاری رہتا تھا۔ تاریخ نے ان واقعات کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہے کہ کس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دین کی تفہیم کے لیے، اس دین کے تدبر کے لیے، اس دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے کس طرح ہمہ وقت اپنے آپ کو پاتی تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر فقہ دین کے لیے اور تعلیم دین کے لیے وقف تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دبستان علم سے باقاعدہ خوشہ چینی کرتے تھے، اور وہ آپ سے علم سیکھتے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث جو مروی ہیں ان کی الگ سے کتاب مسند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے موجود ہے، جس میں مسائل زندگی اور مسائل حیات اور بالخصوص خواتین کے ساتھ جو مسائل متعلق ہیں ان کو پیش کیا گیا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اسلام کی اس آمد سے پہلے جو چھٹی صدی عیسوی کے اختتام اور ساتویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جو ماحول تھا اس میں عورت اس قدر دنیا کے اندر رسوا تھی، عورت کا مرتبہ آئلی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے اتنا گھٹا دیا گیا تھا کہ خواتین جو تھیں وہ اس معاشرے کے اندر مردوں کی نسبت ایک اتنا ان کو مقام دیا گیا تھا جو ذلت اور رسوائی اور پستی کے ساتھ شکار تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے جس معاشرے کے اندر عورت کو ذلت اور پستی اور رسوائی سے ہمکنار کر دیا جائے پھر وہ معاشرہ خود بخود ذلت اور پستی کے ساتھ ہمکنار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تہذیب عالم کا ایک دستور ہے جو تہذیب عورتوں کو تفوق دیتی ہے، ایک مقام اور اہمیت دیتی ہے، ان کی عصمت و عفت کی محافظ بن کر ابھرتی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب بھی دنیا کے اندر سربلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کے اندر مردوں پر بے شک ذمہ داریاں ہیں، لیکن عورتوں پر دینی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں سے کسی درجہ کم نہیں ہیں۔ یہی باعث ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو ایک اجر ہے اور بچوں کی تربیت کی جو ایک ذمہ داری ہے اور بچوں کی تربیت کا جو ایک مسئولیت ہے وہ مردوں کی نسبت عورتوں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کی ممتا کو وہ شعور بخشا ہے، وہ تعلق دیا ہے کہ جو اولاد کی تربیت کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر جو جدید ماہرین تعلیم ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کی گود سے نکل کر معاشرے کے آغوش میں جاتا ہے کہ اس کی تعلیم کے ابتدائی مراحل مرد اساتذہ کی بجائے اگر خواتین اساتذہ کے ذریعے سے طے ہوں تو یہ زیادہ مفید اور مؤثر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے عورت ایک ہماگیر معلم ہے، وہ گھر کے اندر بچے کو وہ آداب سکھاتی ہے جو آداب دین و شریعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بچے جن کی تربیت سالے ماؤں کے زیر اثر ہوتی ہے پھر وہ دیر تک ان کے کردار کے اندر کوئی کمی یا کجی دکھائی نہیں دیتی. یہی بات ہے کہ اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بچپن کی بات پچپن تک چلتی ہے. بچپن میں جو عادات بچہ سیکھتا ہے, جس سیرت کو حاصل کرتا ہے, اور ماں کی نگاہ اس کی تربیت کے اندر جو کردار سر انجام دیتی ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی قوت بنتی ہے. اس لحاظ سے دنیا کے اندر جتنے بڑے لوگ ہیں, امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی کتاب اور اصح الکتب قرار دیا جاتا ہے, یہ امام بخاری اپنی ماں کی دعاؤں کا اور اس کی قربانیوں کا نتیجہ تھی. یہ مائیں ہی تو تھیں جو اپنے بچے کو طویل سفروں پر بھیجتی تھیں کہ تحصیل علم کو حاصل کریں, دعوت دین کے اندر وہ جڑ جائیں اور لگ جائیں, اور اس اعتبار سے دنیا کے اندر انہوں نے دینی اعتبار سے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے. تاریخ اسلام کے اندر صحابیات کے بعد بھی ایسی باکمال خواتین گزری ہیں جو محدثات بھی ہیں, عارفات بھی ہیں, اور علمی اعتبار سے ان کے مدارج اس قدر ہیں کہ تاریخ کے اندر انہوں نے بہت بڑا کردار اپنا پیدا کیا ہے. اس لحاظ سے اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم یہ بات دیکھیں تو اسلام پہلا دین ہے جنہوں نے خواتین کو وہ بنیادی اہمیت دی کہ اسلامی تربیت میں, اسلامی ثقافت میں اور اسلامی تمدن کے احیاء میں جتنا بڑا کردار خاتون کا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا موجود نہیں ہوتا ہے. اس لحاظ سے گھر ایک ایسی دنیا ہے, گھر خود ایک ریاست ہے. یہ ایک مملکت کی بڑی ریاست ہوتی ہے, اس ریاست کے اندر ایک خاندان کا یونٹ بھی ایک ریاستی یونٹ کا درجہ رکھتا ہے, اور یہ خاتون ہی ہے جو گھر کی فضا کو ایسا بناتی ہے کہ اس کا میاں پھر زندگی کے خارجی اور بیرونی محاذ پر بڑے اطمینان اور تمانیت کے ساتھ کام کرتا دکھائی دیتا ہے. اس لحاظ سے ہماری مسلم خواتین کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے خامدوں اور شوہروں کی جو دعوتی محاذ ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی معاون بننا چاہیے, اور ان کے تعاون کی شکل کی وہی نہج ہونا چاہیے, ان کا علمی مقام وہی ہونا چاہیے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے, اور دوسری امہات المومنین نے بھی اسی طرح سے اس دعوت و تبلیغ کے اندر اپنا پورا کردار انجام دیا. اس ابتدائی زمانے کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ جس میں عورتوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, بلکہ آپ کے لیے یہ اطلاع یقیناً اہمیت کی حامل ہوگی کہ انگریزی زبان میں عورت کے لیے جو وومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آدمی کے لیے جو مین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, انگریزی زبان میں وومن کی ایٹیمولوجی یہ ہے کہ وہ اس کو نصف آدمی قرار دیتے ہیں, عورت کو کم عقل تصور کرتے ہیں, اور عورت کے بارے میں طرح طرح کے اوہام و خرافات ان کی کتابوں میں اور ان کے اظہارات میں پائے جاتے ہیں. یہ تو اسلام ہے جس نے ماں کے قدموں تلے ایک جنت کی بساط بچھا دی, اور عورت کو ایک ایسا کردار دعوت کے اعتبار سے عطا کیا جو تربیت کے اعتبار سے ایسے مراحل سے اپنی اولاد کو گزارتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک سالے معاشرہ وجود میں آتا ہے. بچوں کی تربیت ہی بالآخر انہیں بلوغت کی طرف لے جاتی ہے, اور وہ دعوت دین کو اس دنیا میں اظہار کا مؤثر ذریعہ بناتے ہیں. اس لحاظ سے قرآن مجید نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. وہ عورت جو ہے وہ مرد کے محاذ کے ایک ایسے پہلو کو سنبھالتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. گھر کے اندر اگر داخلی سطح پر آداب اور تربیت موجود ہو, تہذیبی اور تحریکی شعور موجود ہو, تو پھر وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کے بچے بالآخر ان کے لیے زاد آخرت بنتے ہیں. اور یہ بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض حالات کے اندر یہ تک بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اپنی تین بچوں کو اگر اس کو خوب تربیت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے جنت کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے. اس اعتبار سے عورت کے لیے یہ بات کہی گی کہ مردوں کے لیے تو مساجد کی حاضری ضروری ہے, لیکن عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا گھر کے اندر عبادت کرنا بھی بالکل ایسے ہے جیسے مساجد کے اندر وہ عبادت کر رہی ہوں. اسی لیے فرمایا خیر و مساجد النساء کار و بیوت ہننا, کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی درخواست کرتی ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بھی اسی اجر و ثواب کا حامل ہے جو مردوں کے لیے مساجد کے اندر ہوتا ہے. یہ عورتوں کے اس مخصوص ذمہ داری کے باعث یہ بات موجود ہے. اور حدیث میں جو یہ بات آتی ہے کہ اللہ کلکم رائن و اللہ کلکم مسورن رائیت ہی, کہ تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے اور جو چیز اس کی نگہبانی میں دی جاتی ہے اس کی اس سے مسئولیت کی جائے گی. مسئولیت کے یہ دائرے اگر حکمرانوں تک بھی پھیلے ہوئے ہیں, لیکن ایک گھر کے اندر بچوں کی جو مسئولیت اور گھر کی مسئولیت ہے وہ تنہا مرد پر نہیں بلکہ عورت پر بھی اسی قدر عائد ہوتی ہے. مرد اور عورت زندگی اور حیات کی گاڑی کے وہ دو پہیے ہیں, کہ یہ دونوں رواں دواں اور متحرک ہوں تو زندگی کی گاڑی بڑے حسن کے ساتھ اپنے منطقی نتائج تک پہنچتی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہیہ بھی بیکار ہو جائے تو حیات خود لڑکھڑانے لگتی ہے اور اس کے مقاصد شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ خواتین کو اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو میں بالخصوص یہ سمجھتا ہوں کہ گھریلو تربیت کے نقطۂ نگاہ سے، خواتین کے اپنے دینی شعور کے نقطۂ نظر سے، یوں تو پورا قرآن مجید جو ہے، اس لیے کہ احکامات کی تخصیص مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی مختلف نہیں ہے، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں تعلیم کی یکسانیت مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے، لیکن یہ بات جان لینا چاہیے کہ اسلام نے، دین نے اور شریعت نے جو فوقیت عورتوں کو مسائل میں دی ہے وہ مردوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ مردوں کے مسائل کے اندر تو عورتیں شریک ہیں، لیکن عورتوں کی خصوصی نوعیت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ دنیا کے اندر پہلی آسمانی کتاب ہے جس نے عورتوں کو ہدایت کے لیے اتنی بڑی ذمہ داریاں ادا کی ہیں کہ جس سے بڑی ذمہ داریاں ممکن نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر بالتخصیص وہ تعلیمات ہیں جو کہ عورتوں کے تفوق کو، ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر، ایک گھریلو زندگی کے حسن اور اس کی دینی تربیت کے نقطۂ نظر سے وہ بنیادی لوازمات فراہم کرتی ہیں۔ رضاعت کے حقوق ہوں یا بچے کی تربیت کی بات ہو، خاوند کے حقوق ہوں یا اس کے ذہنی تمانیت کی بات ہو، گھر کے خانہ داری کا سلیقہ ہو یا اس کے اندر کفایت کے پہلو ہوں، بچوں کی تعلیم و تربیت ہو یا ان کے دوسری ضروریات ہوں، ایک خاتون خانہ اتنا بڑا کردار انجام دیتی ہے کہ یہ کردار بالآخر اس کے لیے عبادت کا درجہ اختیار کرتا ہے، یہ عبادت زاد آخرت میں ڈھل جاتی ہے اور یہ زاد آخرت قیامت کے دن ان خواتین کے لیے ان مدارج کو مہیا کرے گا جو کتاب و سنت کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے ہمیں یہ بنیادی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید مردوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اہل کو اس قسم کا ماحول اس کے لیے پیدا کرو، اس قسم کی گھریلو فضا ان کے لیے سازگار بناؤ کہ یہ اس آگ سے بچ جائیں۔ کون ماں اس بات کو برداشت کرے گی کہ اس کی مامتا کا وہ پیارا بیٹا اور اس کی مامتا کی وہ پیاری بیٹی عدم تربیت کے باعث، ہدایت کی محرومی کے باعث، شریعت کے تقاضوں کا شعور نہ ہونے کے باعث، عملی زندگی کے اندر غفلت اور تجاہل کے باعث یہ اولاد جہنم میں جلے؟ کون ماں اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ ماں کی مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے پورے گھر کو، اور یہ نفسیاتی اعتبار سے طے شدہ بات ہے کہ ایک خاتون اگر اخلاقی اور ایمانی ہتھیاروں سے آراستہ ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلیقہ اور وہ ہنر عطا فرمایا ہے کہ وہ گھر میں ایک ایسے شوہر کو جو بظاہر دعوت دین سے دور، اسلامی تعلیمات سے محروم اور اسلامی فضا سے کچھ دور دکھائی دیتا ہے، لیکن عورت اپنے حسن سلوک سے، اپنے مشفقانہ صورت حال سے، اپنے ایک شفیقانہ طرز عمل سے وہ اس پورے ماحول کے اندر وہ رچاؤ پیدا کر سکتی ہے، وہ رسوخ پیدا کر سکتی ہے، وہ جاذبیت پیدا کر سکتی ہے، وہ حسن سلوک پیدا کر سکتی ہے کہ سارا گھر اس دنیا کے اندر ایک جنت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خواتین پر بطور خاص یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو ادب اور سلیقہ سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ان بچیوں کی تربیت مرد تو نہیں کرتے، خواتین ہی کرتی ہیں اور وہ اس اجر و ثواب کے اندر پورے طور پر شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے اور 26 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے تو آپ نے مختلف علاقے کے لوگوں کو مختلف قسم کے ڈائریکٹیوز اور تعلیمات بھیجی۔ اس میں اہل کوفہ کو لکھتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنی بیویوں کو سورہ نور کی تعلیمات سکھاؤ۔ یہ سورہ نور ایک تمدن کے احیاء کے لیے، ایک حجاب کے لیے، ایک حیا آمیز اسلوب کے لیے سب سے بہترین ایک سرمایہ ہے۔ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی، دنیا کی کسی زبان کے اندر لفظ حیا کا مترادف موجود نہیں ہے۔ انگریزی تو اس لیے کہ پہلے تصورات ہوتے ہیں، پھر ان تصورات کے بعد لفظ بدلتے ہیں۔ یورپی تہذیب کے اندر کیونکہ حیا کا تصور ہی موجود نہیں، لہذا اس کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، اور یہ حیا وہ حقیقی زیور ہے جو ایک خاتون کو اسلامی معاشرے میں وہ مقام عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ضرب کلیم کی ایک نظم میں اے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے یہ کند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ بات کہنے کی اس میں یہ کہ یہ زمرد کا گلوبند اور یہ حریر و پرنیا کا لباس یہ کسی عورت کی اصل پہچان نہیں ہے، اگرچہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن ایک عورت کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ حیا کے زیور سے آراستہ ہو، عفت و عصمت کا لباس اس کے پاس موجود ہو، اور اس کی نگاہوں اور دماغ کے اندر وہ حیا آمیز کیفیات موجود ہوں جو کہ اسلامی تربیت کا ایک ناگزیر سرمایہ ہیں. اس لحاظ سے ہماری خواتین کو گھریلو زندگی کے اندر ایک دائیانہ کردار انجام دینا ہے. ان کے سامنے صحابیات کے واقعات پے در پے ایک مرقع کی صورت میں سامنے رہنا چاہیے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا والا وہ کردار کہ وہ اپنے مکان سے باہر شہر سے دور ایک شاہراہ پر منتظر ہیں کہ جس غزوہ کے اندر اس کے چاروں بیٹے جہاد کے لیے شریک ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ جانیں اور ایک اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا ایک فلاں بیٹا اس جنگ کے اندر کام میں آ گیا اور شہید ہو گیا. وہ پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیے. پھر دوسرے بیٹے کی خبر ملتی ہے، پھر تیسرے بیٹے کی خبر ملتی ہے، پھر چوتھے بیٹے کی خبر ملتی ہے. یہ خاتون حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعرہ بھی تھیں اور انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ چار شہیدوں کی ماں بھی موجود ہیں. تاریخ اسلامی کے اندر یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر، حق و باطل کے مارکوں کے اندر اپنے وہ بیٹے تیار کیے، اپنے وہ سپوت تیار کیے. اور یہ صرف 1400 سال پہلے کے مارکے نہیں ہیں بلکہ آج کے مارکہ کفر و باطل کے اندر جو ایک عالمی سطح پر، ایک عالمی تہذیب کی سطح پر جو ایک جد و جہد برپا ہے، جو ایک کشمکش کار فرما ہے، اس کار فرما کشمکش کے اندر مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، جو ایک روح جہاد ہے، جو ایک حق کی شہادت کی ذمہ داریوں کا ایک تقاضا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماؤں کی آغوش کے اندر وہ لوریاں انہیں ملتی ہیں، ماؤں کی آغوش کے اندر وہ تربیت انہیں ملتی ہے کہ اس زندگی کی آسائشوں کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی اس جان آفرین کے سپرد کرنا وہ اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے اندر اگر ایمانی زندگی کی بہار آ سکتی ہے تو اس بہار کا آغاز ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت سے ہو سکتا ہے. اس کائنات کے کفر و باطل کے اندر اگر کفر دنیا کے اندر مٹ سکتا ہے اور ایمان اور حق جو ہے یہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا ہے تو اس غلبے کے پیچھے اصل جد و جہد ان خواتین کی ہے جو اپنے گھروں کو دین کا گھروندہ بناتی ہیں، جو اپنے گھر کی چار دیواری میں شریعت کے ضوابط کی ایک حسن بہار پیدا کرتی ہیں، اور جو اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت اس مسنون طریقے سے کرتی ہیں کہ بچے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نہاتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، بیت الخلاء کو جاتے اور آتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے، ہر مواقع کی مسنون دعائیں پڑھتے رہیں. مائیں ایک آئینے کی طرح انہیں دیکھیں کہ ان کے بچے تربیت کے کس جوہر کے ساتھ وابستہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مائیں اور وہ گھر بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچے دینی تربیت سے آراستہ ہوتے ہیں. اگر یہ بچے دینی تربیت سے آراستہ نہ ہو تو قرآن نے کہا المال والبنون فتنہ، پھر یہی بچے فتنہ بنتے ہیں، ماں باپ کے اضطراب کا باعث بنتے ہیں، ان کا ذہنی سکون جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ان کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دنوں کا قرار لٹ جاتا ہے، صرف اس باعث کہ بچوں کی وہ صحیح تربیت انہوں نے نہیں کی. آج یورپ کی نسبت ہماری مائیں خوش نصیب ہیں کہ وہ ایک ایسے خاندانی نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یورپ کی بد قسمتی کا سب سے بڑا اظہار اس بات میں ہے کہ خاندانی نظام وہاں پر ختم ہو چکا ہے، ماؤں کی مامتا وہاں ختم ہو چکی ہے. خاندانی اور آئلی اور معاشرتی نظام جو اسلام کا ایک حسن پرور تصور ہے وہاں اس کا کوئی پرچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی. آپ خواتین کی یہ قربانیاں ہیں کہ اپنے گھروں کو ابھی تک تہذیب جدید کے حملے کے باوجود، ذرائع ابلاغ کے حملے کے باوجود، ٹی وی اور کیبل کے حملے کے باوجود اور ذرائع ابلاغ کی ان ساری مذرت آسانیوں اور شیطان کی ساری سجی ہوئی کارگاہ کے باوجود آپ وہ خوش نصیب مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سنبھال رکھا ہے، ان کی تربیت کا ساز و سامان کر رکھا ہے، اور زندگی کی کارگاہ کے اندر یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں جو سینہ سپر ہو کر کارزار حیات کے اندر اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اگر مستقبل کے لیے زندہ رہنا ہے، اور یقیناً زندہ رہنا ہے، اور اسلامی شریعت کو اگر نظام زندگی میں فوقیت حاصل کرنا ہے، اور یقیناً فوقیت حاصل کرنا ہے، اور اس کفرستان عالم کے اندر اگر دین کے غلبے کے کوئی راستے اور راہیں اور سبیل پیدا ہونا ہے تو اس کا سب سے بڑا قوت بخش سرمایہ ہماری ان خواتین کے ذریعے سے ہوگا جنہیں خود دین کا شعور ہے اور اس دین کے شعور کو وہ دوسروں کے سامنے بھی پیش کرتی ہیں. خواتین کائنات کے اندر ایثار کا سب سے بڑا نمونہ ہے. مردوں کے اندر جبلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے خدمت اور ایثار کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر رکھا ہوتا ہے. یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو خود یعنی ایک گیلی جگہ پہ یعنی سو جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر منتقل کرتی ہے. وہ ماں جس کی بیولوجیکل سطح پر، حیاتیاتی سطح پر اپنے بچے کے ساتھ پیار جو ہے وہ مختلف انداز اختیار کر سکتا ہے، یہ ماں ہی ایثار و خدمت کا سب سے بڑا جذبہ رکھتی ہے. اور اسلام نے ایک فطری طریقے سے ماؤں کے اندر تربیت کا، ایثار کا، خدمت کا، وفا کیشی کا وہ احساس پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے مسائل کو اس خوبصورتی سے سلجھاتی ہیں کہ پھر وہی بچے کائنات کو سلجھانے کے لیے اپنی طرز فکر اور قوت عمل کو استعمال میں لاتے ہیں. اس لحاظ سے ہم اس بات کو یہ سوچتے ہیں اور اس بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ آج خواتین کا دایانہ کردار اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلبہ اسلام کے لیے راستے ہموار ہوں اور دنیا کے اندر مغربی تہذیب مسلمانوں کے ممالک کے اندر جس قسم کے فتنے اور شرارتیں اور سازشیں پیدا کر رہی ہے اس کے دفاع کے لیے سب سے مضبوط دیوار خواتین کے دایانہ کردار کی ہے، اور جب تک ہماری مسلم خواتین کا یہ دایانہ کردار اپنی جگہ پر موجود ہے کفرستان عالم کا کوئی حملہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا اور مسلمان اپنے تہذیبی غلبے کے لیے نئی سے نئی راہیں اختیار کرتے چلے جائیں گے. میں اس موقع پر تاریخ کی ایک خاتون کا قصہ آپ کے سامنے یقیناً رکھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر یہ مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی اور مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کا گورنر جو پنجاب کے اندر تھا اس کا نام عبد الصمد خان تھا. اس عبد الصمد خان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شرف النساء تھا، اور یہ شرف النساء جب بھی قرآن مجید کو پڑھتی تھی تلوار اپنے پاس رکھتی تھی، اور اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ جب میں یہ مروں تو یہ تلوار اور قرآن میری قبر کی پائتی کے اندر اس کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور اس نے یہ وصیت نامہ بھی لکھوا دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ مغلوں کے زوال کے بعد پہلے سکھ حکمران ہوئے اور 1849 تک پنجاب میں انہوں نے حکومت کی، اور 1849 کے بعد انگریز جو تھے وہ پنجاب پر قابض ہوئے. لیکن 1849 سے پہلے سکھوں نے خزانوں کی تلاش کے اندر مختلف محلات اکھاڑ دیے، مختلف مقابر جو تھے ان کو تلپٹ کر دیا، اور انہی میں شرف النساء کا بھی مزار تھا. جب اسے کھودا جا رہا تھا تو اس کے مزار سے وہ وصیت نامہ برآمد ہوا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تک مسلمان قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں کریں گے اور تلوار کا استعمال قرآن کی روشنی میں کریں گے وہ کبھی خار و زبو نہیں ہو سکتے. اور علامہ اقبال لکھتے ہیں اید و قوت حافظ یک دیگرند، کہ یہ دونوں قوتیں یعنی تلوار اور قرآن، جہاد اور قرآنی تعلیم، یہ حافظ یک دیگرند ہیں، یہ ریسیپروکل ہیں، لازم و ملزوم ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اور اندری کشور مسلمانی بمرد، کہ جب خالصہ اس قرآن اور تلوار کو نکال کر لے گیا تو اس کشور اور مملکت کے اندر مسلمانیت کے اندر مردنی چھانا شروع ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ آج کی ماؤں کو بھی شرف النساء بننے کی ضرورت ہے جو ایک طرف قرآن مجید کا مطالعہ کر رہی ہوں، دوسری طرف اپنے بچوں کے اندر روح جہاد پھونک رہی ہوں. اور یہ مائیں اگر پیدا ہوں گی تو پھر دنیا کی قاہرانہ قوتیں مسلمانوں کے اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں جس کو قرآن نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تھوڑے سے لوگ اللہ کے حکم سے، اس کی برکت سے، اس کی نصرت سے، اس کی حمایت سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ کر رہیں گے. اور پھر فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پریشان خاطر نہ ہو جاؤ، تم ہی دنیا کے اندر غالب ہو، شرط یہ ہے کہ ایمانی تقاضے تمہارے اندر موجود ہوں. آج ضرورت ہے کہ ان ایمانی تقاضوں کو پیدا کیا جائے، ان کو ابھارا جائے، بچوں کی سیرتوں کے اندر انہیں اجاگر کیا جائے. برصغیر کے اندر ہندوستان کے ایک شہر حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری جسے ہم بہادر یار جنگ کہتے ہیں. نواب بہادر یار جنگ کا کردار برصغیر کی جد و جہد آزادی میں بڑا نمایاں رہا ہے. وہ برصغیر کی تقسیم ہند کے اندر بڑا بنیادی کردار تھا. ان کے سینے کے اندر ایک سوز نفس موجود تھا، ان کے دماغ کے اندر اسلام کے غلبے کی ایک دھن سمائی ہوئی تھی. بچپن میں نواب بہادر یار جنگ کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کی تربیت جو تھی وہ ان کی نانی جان کے زیر سایہ ہوئی. ایک دن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ بہادر یار جنگ جو تھے وہ صبح قرآن مجید نہ پڑھ سکے، نماز انہوں نے قضا کر دی. وہ نانی اماں سے ناشتہ طلب کرتے ہیں، وہ بولتی نہیں. وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ نانی اماں مجھ سے کیا قصور ہوا کہ آج آپ نہ مجھ کو ناشتہ دے رہی ہیں نہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. تو نانی اماں نے جب دیکھا کہ بچہ خاصا پریشان ہو چکا ہے، تو کہا کہ بیٹے آج صبح تم نے اللہ میاں سے گفتگو نہیں کی، میں آپ سے بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ آج ان ماؤں کی ضرورت ہے جو گھروں کے اندر اپنے بچوں کے قرآن پڑھتی آوازوں کو دیکھ کر مسحور ہو سکیں، ان کے سینے جو ہیں وہ خوشیوں کے بارے میں بلیوں اچھلنے لگیں اور ان کے ذہنوں کے اندر اپنے بچوں کا حسین منظر گھومنے لگے۔ آج کتنی مائیں ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اسکول جانے سے پہلے ناشتہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کا بیگ بھی درست کیا جا رہا ہے، ان کے جوتے بھی پالش کیے جا رہے ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ اور دیکھا جائے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ صبح کے وقت جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ صبح کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اس کی کتاب مبین کی تلاوت سے جو ہونا چاہیے تھا، افسوس ہمارے گھروں کے اندر صبح گاہی برکت کے یہ نمونے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے توجہ کی ضرورت ہے، خود توجہ کیجئے اور اس نور کو آگے پھیلائیے کہ کوئی بچہ، کسی مسلمان کا بچہ اس نعمت سے محروم نہ رہے کہ اس کی صبح کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اس کے معمولات کا آغاز قرآن مجید کے مطالعہ سے ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ بچوں کی سیرتیں کیسے استوار ہوتی چلی جائیں گی۔ کتنی مائیں ہیں جو جب تک بچہ ظہر کی نماز ادا نہ کر لے اس کو کہے کہ بیٹے یہ کھانا تب ملے گا، عشاء کی نماز پڑھے تو اس کو کھانا ملے گا۔ بچوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیجئے، ان سے دعائیں سنیے، ایک ایک دعا پر خوش ہو جائیے۔ بچوں کو کبھی انعام دینا ہو، نیا لباس دینا ہو، کوئی اچھا گفٹ دینا ہو تو ان کی کسی نیکی کی بنیاد پر دیا جائے تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ اس گھر کے اندر اگر انہیں کوئی اچھی چیز میسر آ سکتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا وہ تارا بن سکتے ہیں، تو اس کی ایک ہی باعث ہے کہ ان کی زندگی کے اندر دینی تبدیلی ہو، ان کی سیرت کے اندر کوئی واضح انقلاب موجود ہو۔ تو آئیے آج ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک ایسی صورتحال سے کریں کہ جس کے اندر ہمارے گھر ایک دایانہ تحریک کا مرکز بن جائیں، اس کے اندر ایسی سرگرمیاں پرورش پانے لگیں کہ ہمارے گھر سادگی کے باوجود، کفایت کے باوجود، ان کے اندر سب سے بڑا حسن اس تربیت کا ہونا چاہیے، سب سے بڑا سرمایہ اس سیرت کا ہونا چاہیے، سب سے بڑی متاع اس نظام سیرت کی ہونا چاہیے جو گھر کے اس مجموعی ماحول کے اندر غلبہ دین کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خواتین کا دایانہ کردار اسلامی معاشرے کے اندر زندگی اور تحرک پیدا کرنے کے لیے بڑا بنیادی کردار ہے، یہ مردوں کے شانہ بشانہ ان کا کام ہے۔ اسلام نے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو رکھا ہے، مسلمان خواتین اور صحابیات تو میدان جنگ میں بھی نظر آتی ہیں، غازیان دین کی سکائی بھی کرتی ہیں، اور فاطمہ بنت عبداللہ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ اس طرح سے شہداء صرف مرد نہیں ہیں، خواتین کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لحاظ سے تاریخ عالم کے اندر ہماری جو مسلمان ماؤں کا کردار رہا ہے، اس لیے کہ ماں عورت کے کئی درجے ہیں، ماں کے درجے میں ہے، بیوی کے درجے میں ہے، بہن کے درجے میں ہے، بیٹی کے درجے میں ہے، یہ چاروں شکلیں ایسی ہیں جن شکلوں کے اندر اس کا کردار ہے۔ اگر بیٹی کی درجے میں ہے اس کی تربیت ہونا چاہیے، بہن کے درجے میں ہے اسے زندگی کی جد و جہد کے اندر اس سیرت سے اور اس کردار سے اور اس علم سے اور اس عمل سے اس کو آراستہ کر دیجئے کہ دوسرے گھروں کے اندر وہ ایک چراغ خانہ بن کر سیرت کی ایک شمع وہاں پر جلاتی دکھائی دے۔ بیویاں ہیں تو اپنے کردار سے وہ اپنے میاں کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ زندگی کی جد و جہد میں فریضہ اقامت دین کے اندر ان کے لیے ایک سہولت پیدا ہوتی چلی جائے۔ اگر وہ مائیں ہیں تو ان کے ہاتھ بچوں کی تربیت کے لیے اٹھیں، وہ بالغ نظری کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کے اندر ہر پیدا ہونے والی خرابی پر گہری نظر رکھیں اور اس طرح سے گھر کے ماحول کو اس دنیا کے اندر جنت نظیر بنا دیں۔ اس لحاظ سے خواتین کا کردار آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا بنیادی کردار ہونا چاہیے کہ جس کردار کے اندر بڑی خصوصیات ہونا چاہیے۔ اس راستے کے کچھ موانعات بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ دایانہ کردار کے اندر کسی گھر کے اندر اسراف اور تبذیر کا پیدا ہو جانا ہے۔ اسراف اور تبذیر ایسی چیزیں ہیں جو گھروں کی اکانومی کو تباہ کرتی ہیں، اسراف اور تبذیر ایسا مزاج پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے حلال اور حرام کا شعور اٹھ جاتا ہے اور گھروں کے اندر ناجائز ضروریات کی طلب رزق حرام کے آنے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ گھروں کے اندر جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے، اسلام نے اسے تبرج جاہلیہ کہا ہے، اور پھر وہ فرمایا کہ وکرنا فی بیوت کنہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، سورہ عذاب میں فرمایا اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اگلے دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے اسلام نے ایک مناسب حدود کے اندر زیب و زینت کی اجازت دی ہے، لیکن اس زیب و زینت کی حدیں تبرج جاہلیت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایسی صورت حال کہ عریانی کے اندر ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایسی صورت حال پیدا نہ ہو جو عورت کی تہذیب کے خلاف ایک تصور موجود ہو. اس لحاظ سے ہماری خواتین کو تبرج جاہلیت سے بچتے ہوئے فطری حسن و جمال کے ان پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے جس کی شریعت نے انہیں اجازت دے رکھی ہے. اپنے گھروں کے اندر سادگی کا کلچر پیدا کریں اور جو کفایت ہے دین کی جد و جہد کے اندر اسے صرف کریں. ان کے پاس سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح مال و اموال موجود ہو لیکن یہ فریضہ اقامت دین کے لیے صرف ہو رہا ہو. ان کے پاس علمی بصیرت موجود ہو لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسروں کی تربیت کا وہ ذریعہ بنتا چلا جائے. اس لحاظ سے ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج عالم اسلام کے اندر کفر و باطل کی جو ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے, تاریخ کی بساط پر یہ مہرے اپنی آخری جنگ لڑتے دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف روسیوں کی تہذیب جو ہے وہ پیوند زمین ہو چکی ہے, دوسری طرف آج امریکی تہذیب عالم اسلام کو سموچا نگلنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. لیکن یاد رکھیے 1400 سال پہلے بھی دنیا کا تہذیبی عالم یہی تھا کہ ایک طرف کسرائے ایران کی حکومت تھی, دوسری طرف ہرکل روم کی حکومت تھی. ایک طرف رومیوں کی تہذیب تھی, دوسری طرف ایرانیوں کی تہذیب تھی. اس وقت بھی دنیا دو بڑی تہذیبوں کے پاٹ کے اندر پس رہی تھی اور ان کے اندر اسلام نے ان سے کوئی مفاہمت پیدا کیے بغیر ایک عالمی اور ایک آفاقی تہذیب کا پیغام دنیا کے اندر پیدا کیا. آج بھی اگر مسلمان مائیں اس شعور کو حاصل کر لے تو آج بھی ویسی ہی دو تہذیبیں, ایک سرخ تہذیب روس میں ہے اور ایک سفید تہذیب جو ہے وہ یورپ میں ہے, وہ بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن جس طرح سے کل 1400 سال پہلے ماضی میں دین کی قوت جو تھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو غلبہ نصیب ہوا تھا, یہ سنت اللہ ہے. آج بھی اس تہذیب کو, اس کلمے والی تہذیب کو, اس توحید والی تہذیب کو وہی غلبہ نصیب ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اعمال سمر جائیں, ہمارے عقائد درست ہو جائیں, ہمارے گھر وہ گھر بن جائیں جو مسلمان خواتین کے گھر ہوتے ہیں, یہ اسلام کے کلے بن جائیں اور ہماری خواتین ان کلوں کی تربیت کے ساتھ حفاظت کریں. ان گھروں کا پلستر تقویٰ کا پلستر ہو, ان کی آرائش طہارت کی آرائش ہو, ان کی زیبائش عفت و عصمت کی حفاظت ہو. اگر یہ عصمت و عفت اور یہ تقویٰ, یہ طہارت, یہ وفا شعاری موجود ہوگی تو یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. بظاہر آج حالات بڑے منتشر ہیں, ہمارے ذہنوں میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے. مشرق و مغرب کے اندر مسلمان ایک عجیب تاریخی کشمکش سے گزر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے جہاں دعوت حق ہوگی وہاں آزمائش بھی ہوگی, وہاں دار و رسن کی آزمائش یقینی بات ہے. جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے, یہ رہے گی. اور لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کفر کے غلبے کو ختم کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ, نظام ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا, اس لیے لیظهره علی الدین کلہ, کہ اس کائنات کے اوپر اس آسمانی ہدایت کو غالب کر دیا جائے. ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ بات کفار عالم کو, مشرکین عالم کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے, لیکن اس دین کی فطرت کے اندر یہ غلبہ موجود ہے اور اس غلبے کو جاری و ساری رہنا ہے. میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, آؤ آج اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کو دین کا قلا بنا دیں, اقامت دین کی جد و جہد کا ایک سامان حیات پیدا کر دیں. ہم اپنی بیٹیوں اور بچوں کی ایسی سال تربیت کریں کہ زندگی کے کفرزار کے اندر یہ اس جد و جہد میں کامیاب رہیں, اس دنیا میں آپ کے آنکھوں کا نور بن جائیں اور آخرت کے اندر آپ کی ابدی راحت کا سامان بن جائیے. آئیے میں بھی اور آپ بھی اس عہد کے ساتھ آج یہاں سے رخصت ہوں کہ ہم اپنے اپنے دائرہ حیات کے اندر وہ حقوق و فرائض کا تانا بانا جو شریعت نے ہمارے لیے بچھایا ہے, اپنے خامد کی اطاعت کا وہ جذبہ, گھر کے اندر کفایت کا وہ حسن اور تربیت کے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال ہے یہ کہ برائے مہربانی گھر سے باہر بھی ایک تحریکی دائی کی حیثیت سے بھی عورت کی ذمہ داری پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. عورت کا دائرہ کار بنیادی طور پر تو گھر ہے, لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تعلیم دین کے لیے عورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے. عیدین میں اور جمعہ کے خطبات کے اندر بھی اسے جانے کی اجازت دی گئی ہے. فرض تو اس کے لیے نہیں رکھا گیا لیکن یہ اجازت اس کے لیے موجود ہے. اور ایک تحریکی خواتین اپنے خاوند کے ساتھ ایک ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ اجتماعی زندگی میں دوسرے گھروں کے اندر مل کر ایک ایسی اجتماعی کیفیت ہو کہ ایک ایک محلے کی مسلم تحریکی خواتین جمع ہوں، وہ دعوتی لٹریچر کے ساتھ مشن پر نکلے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ایسا لٹریچر دے سکتی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں تو ساتھی طالبات کو وہ پیش کریں، بچے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو وہ لٹریچر پیش کریں۔ ایسا ماحول ہے، جو شخص کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کا کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ خود اس بدی کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم بدی کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر بھی یہ چراغ روشن کریں، علم کے، ہدایت کے، تحریک کے، جد و جہد کے، غلبہ دین کے یہ چراغ انشاءاللہ روشن ہوں گے۔ اور خواتین ایک مشروط صورت حال کے ساتھ جو ان کے گھروں کے حسن اور وقار کو بھی برقرار رکھیں، ان کا اعتبار و اعتماد بھی بحال رہے اور اس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہ تو مثالی صورت حال ہے جس میں زیادہ عذرات نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات کچھ عذرات موجود ہوتے ہیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ اور یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے لیے ایک جائز راستہ نکال لیتی ہیں تاکہ اپنا گھر بھی کوئی پریشانی اور وحشت کا نمونہ نہ بنے اور دعوت دین کا یہ کام بھی جو ہے یہ پورے طور پر آگے بڑھ سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس خاتون کے اندر اس دین کی فکر موجود ہوگی اللہ اسے وہ سلیقہ بھی عطا کر دے گا کہ ایسے ماحول کے اندر گھر سے باہر کی دنیا کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک اگلا سوال ہے کہ آج اپنے بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے عذاب سے کیسے بچایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عذاب ہے جو زبردستی ہم پہ مسلط ہے، لیکن انٹرنیٹ کے اندر بعض ویب سائٹس ایسی ہیں جو دنیا کی اسلامی تحریکوں نے اور بہت اچھی فکر کے لوگوں نے بنائی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ویب سائٹس جو ہیں یہ موجود ہوں، اور آپ خواتین میں سے جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ بیٹیاں جو زندگی کے اعلیٰ تعلیمی مدارج کے اندر موجود ہیں ان میں یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی ویب سائٹس بنائیں، اور اگر کفر اپنی آرائش کے سارے سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے تو کیا دینی قوتیں اسی ہتھیار کو استعمال نہیں کر سکتی؟ یہ سمجھنا ہے کہ ایک اگر آپ کے ہاتھ میں آئے تو یہ ڈاکٹر کا نشتر بننا چاہیے، ان کے ہاتھ میں جو میڈیا ہے وہ ڈاکو کا خنجر بنا ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایک نشتر بنائیں جو یہ فاسد مادے اور پھوڑوں کو ختم کر کے وہ ایک شفا کی صورت پیدا کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہماری نوجوان بیٹیاں جو اداروں کے اندر پڑھ رہی ہیں ان کے اندر یہ قوت اور سلیقہ ہونا چاہیے کہ اپنی ویب سائٹس خود بنائیں اور عالم کے اندر ان ویب سائٹس کے ذریعے سے اس دین کی دعوت کو پھیلائیں۔ ٹیکنالوجی ایک ہتھیار ہے، مسلمان کے پاس یہ دعوت خیر بن جاتا ہے اور کفر کے پاس یہ ایک شیطانی دعوت کا آلہ ہے۔ اس آلے میں کوئی نقص نہیں، اس کے استعمال کو یہ چیز بہتر بناتی ہے۔ آئیے ہم اس آلات کو توڑنے کے جائے اس کو مثبت صورتحال کے اندر تبدیل کرنے کی ایک کوشش کریں۔ یہ ایک تیسرا سوال ہے کہ آج تحریکی لٹریچر کو انگلش میں ترجمہ کروانے کی بہت ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میرے علم کی حد تک مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی بیشتر تحریریں ترجمہ ہو چکی ہیں، نہ صرف انگریزی میں بلکہ دنیا کی اور زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ البتہ لیسٹر کے اندر اسلامک فاؤنڈیشن نے جو بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بڑوں کے لیے کام کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ہاں کے دعوتی مراکز سے اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر میں چھپی ہوئی کتابیں، اقرا فاؤنڈیشن امریکہ میں چھپی ہوئی چیزیں، اور الا حاضل قیاس انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹس جو بنے ہوئے ہیں جو کہ فلاڈیفیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، اور پاکستان میں ظفر اسحاق انصاری صاحب کے زیر اثر وہ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک آخری سوال ہے کہ برائے مہربانی وہ طریقہ کار بھی بتا دیں کہ جن بہنوں کے شوہر تحریک میں شامل نہیں ہیں تو وہ دین کے لیے کام کو کس طرح آسان طریقے پر کر سکتی ہیں۔ جب ان کے شوہر کارزار حیات پر باہر نکلے ہوں تو اللہ سے ان کے لیے توفیق مانگے، ان کی دعاؤں کے اندر ان کی بہتری کی بات موجود ہونا چاہیے۔ اپنے طرز عمل سے، اپنے حسن سلوک سے، اپنے برتاؤ سے وہ ایک سنگ دل پتھر کے ایک بت کو موم کے اندر بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے، اور اگر اس جد و جہد کے اندر کچھ جذبات کی قربانی دینا پڑے تو یہ جذبات کی قربانی نہیں، اجر کا ایک وسیلہ ہے جو کسی خاتون کے لیے موجود ہوگا۔ لیکن ایک بات میں یقیناً کہوں گا کہ گھر کے اندر کوئی ایسی کشمکش کی فضا پیدا کرنے کے بجائے ایک ہموار کیفیت پیدا کی جائے، صبر کے ساتھ، سلیقے کے ہتھیار کے ساتھ، مفاہمت کے جذبے کے ساتھ، بگاڑ کی بجائے بناؤ کے جذبے کے ساتھ اس کام کو آگے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر جنت کے گھروندے بن جائیں اور ان کے اندر کشمکش حیات کے لیے ہمیں بہتر سرمایہ میسر آ سکے۔ یہ کام خواتین بڑی حکمت اور سلیقے کے ساتھ انجام دے سکتی ہیں۔ اغلباً ایک سوال اور بھی آ گیا ہے۔ آج کا جدید دور ذرائع ابلاغ ٹی وی کا، جس میں غیر ملکی چینل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں مثبت کے علاوہ منفی پہلو بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان ذرائع ابلاغ کے مضر اثرات سے اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کیے بغیر ہی ان سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارا خیال ہے کہ ان ذرائع ابلاغ سے مفید معلومات بھی ہمارے بچوں کے لیے لازم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ بچوں میں ایک صلاحیت یہ بھی پیدا کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی کچھ پروگرام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہیے اور بعد میں ان پر ریویو کیا جائے، تبصرہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے کہ بھائی اس میں خرابی کی باتیں کون سی، بچوں کے اندر ایک تنقیدی بصیرت پیدا کی جائے، ایک کریٹیکل اپریسیشن پیدا کی جائے کہ وہ سمجھیں کہ یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کے اندر یہ اور یہ خرابی موجود تھی اور اس خرابی کو بدلنے کے لیے یہ دھایا ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا استاد ایک غلط نصاب سے بھی بہتر مسلمان تیار کر سکتا ہے، برصغیر میں انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے نصاب سے اللہ تعالیٰ نے بہترین مسلمان تیار کیے، اور آج بھی ان پروگراموں کے اندر ہم طالب علموں کے اندر اپنے بچوں کے اندر ایسی بصیرت اور ایسی بصارت اور ایسا تنقیدی اور ایسا تحریکی شعور بیدار کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو ان خرابیوں کا شعور پیدا کیا جائے، کوئی خوبی ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن ذرا آسان زبان میں ہونی چاہیے، خاص طور پر دینیات اور خطبات وغیرہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری بعض بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا کی ہوئی ہے، وہ اس کام کو خود کیوں نہیں کرتی؟ ان کاموں کو صرف مردوں پر چھوڑ دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس سلاست کا آپ کو تقاضا ہے مردوں کے لیے ایک نمونہ آپ بھی تیار کر دیجئے، یقیناً ایسی بیٹیاں موجود ہیں۔ میں ویسے اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ ہم اپنے بیت الحکمت میں، جو کہ میری ذاتی لائبریری ہے اور جس میں 50,000 کتابیں ہیں، مخطوطات بھی ہیں، ان شاء اللہ عزیز ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی مدد سے ایک ایسا مرکز بنا دیں کہ تمام ضروری لٹریچر جو ہے اس کا آسان ترین سہل ممتنا کے اندر ٹرانسلیشن پیدا کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اس لازمے کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، اور جلد ہی وہ دن آئیں گے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں اور اٹریکشن کے ساتھ، بہتر زبان کے ساتھ یہ سامنے پیش کیے جا سکیں۔ زبان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ جتنا آسان اور اس میں اٹریکشن ہوگی اتنا بہتر ہے۔ میں اپنی بہن کے اس جذبے کو سراہتا ہوں کہ اس نے دعوتی نقطۂ نظر سے لٹریچر کو مشکل بنانے کی بجائے آسان زبان میں پیش کرنے کی فرمائش کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس جو فرمائش ہے یا یہ جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے۔ یہ ایک سوال ہے کہ خواتین کو کون کون سی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون کی سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہونا چاہیے، لیکن اس قرآن مجید کے اندر سورہ نساء یا سورہ مائدہ یا سورہ نور یا سورہ عذاب یا سورہ تحریم، ان میں وہ آیات جو عورتوں سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں، جیسے معاشرتی آداب کے لیے سورہ حجرات کا آخری رکوع ہے، سورہ نور اور سورہ عذاب کے مخصوص رکوع ہیں، سورہ نساء کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر احکامات ہیں، ایک خاتون کو ان سارے، اب تو تفہیم القرآن کا انڈیکس اگر آپ دیکھیں تو اس انڈیکس سے عورتوں کے مخصوص مسائل پر وہ سارے عنوانات موجود ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس میں عورتوں ہی کے تمام تر مسائل کو جمع کیا جائے، اور اس طرح سے وہ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآنی تعلیمات کا بالخصوص وہ حصہ جو عورتوں کے خصوصی مسائل اور فضا سے تعلق رکھتا ہے، اس پر اثر نو کو چیز بنائی جائے۔ باقی احادیث ہیں، اور احادیث میں تو ایسے ابواب ہیں، کچھ تو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں، کچھ خاص طور پر عورتوں کے لیے موجود ہیں، احادیث کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خواتین احادیث کی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتی، تو کم از کم بلوغ المرام اور ریاض الصالحین، اور اس کے بعد اگر اردو خواں بہنیں ہیں تو ان میں معارف الحدیث ہے، ان میں زاد عمل ہے، اور اس طرح سے اس میں ایک کتاب فقہ السنہ کے نام سے موجود ہے، ایسی کتابوں کو پڑھنے سے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی بھی حدیث کے سلسلے میں کتاب الصوم اور بعض دوسری چیزیں بھی میسر ہیں، ان چیزوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سیرت کے اندر بالخصوص ایسی بات کی ضرورت ہے کہ نعیم صدیقی، جن کو اب رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے، چند روز پہلے میں ان سے مل کر 17 تاریخ کو آیا تھا، اب چند روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے محسن انسانیت کے نام سے جو کتاب لکھی، یہ تحریکی شعور کے اعتبار سے بڑی کتاب ہے۔ ہمارے بھائی اسد گیلانی مرحوم نے تحریک اسلامی کی نقطۂ نظر سے کتابیں لکھیں، عبد الحی صاحب نے بھی کتاب سیرت کی، سیرت کی کتابیں بھی ہمیں بالخصوص پڑھنا چاہیے۔ پھر تاریخ کے اندر صحابیات پر جو کتابیں ہیں، ہمارے محترم دوست طالب الحاشمی صاحب نے تذکار صحابیات کے اندر بہت کتابیں لکھی، ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. دار المصنفین نے بھی سیر الصحابہ اور سیر الصحابیات کے عنوان سے چیزیں لکھی ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. خواتین کے موضوع پر بالخصوص بہت ساری کتابیں, مولانا کی دو کتابیں خاص طور پر, ایک پردہ اور حقوق الزوجین, تو ایسی ہیں جو بالخصوص خواتین سے تعلق رکھتی ہیں, اور سورہ نور اور سورہ عذاب الگ سے جو مولانا کے ملتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اس طرح سے اعلی حاضر قیاس جیسے جیسے ازواق اور ذوق ہوں ان کو پڑھنا چاہیے. تحریکی رسائل میں سے کچھ رسائل صرف خواتین سے مخصوص ہیں جن میں بتول موجود ہے. بچوں کے لیے نور اور حسنات جیسے رسالے ہیں, ان کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریکی خواتین کا کردار کسی طور پر بھی مردوں سے پیچھے نہیں, بلکہ بعض معاملات میں جس میں تحریکی ایثار کا معاملہ ہے وہ تو مردوں سے بھی بڑھ کر آگے دکھائی دیتی ہیں. میں اپنے گھر میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین تحریکی شعور کے اعتبار سے جب عملی مظاہرے کا وقت آتا ہے تو وہ مردوں سے بازی لے جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جنت میں بھی ایسی خواتین مردوں سے بازی لے جائیں گی جو تحریکی ایثار اور جذبے کے ساتھ آراستہ ہے. آپ نے پوچھا ہے ظفر اسحاق انصاری صاحب کا انسٹیٹیوٹ کہاں ہے؟ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, اسلام آباد میں فیصل ماسک میں. وہاں ادارہ تحقیقات اسلامی ہے. اس ادارہ تحقیقات اسلامی کے یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے بھی یہ ڈائریکٹر ہیں. ظفر اسحاق انصاری صاحب نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفہیم القرآن کا عالمی سطح پر ایک بہترین انگریزی زبان میں ترجمہ کر رکھا ہے. یہ ہمارے تحریکی ساتھی ہیں اور یہ ان کا انسٹیٹیوٹ ان دنوں اسلام آباد میں موجود ہے. غالباً کوئی اور سوال موجود نہیں ہے. میں اپنی بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع جس میں کہ گھروں کے اندر کھانے پکانے کے اوقات اور معاملات ہوتے ہیں, آپ نے اللہ ہی کے دین کے لیے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے وقت نکالا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اظہار کو, ان جذبات کو قبول فرمائے, آپ کو تحریک کے دائیانہ کردار کے اندر پیش از پیش کردار انجام دینے کی توفیق دے. وہ بچے اور وہ بیٹے, وہ بھائی اور وہ چھوٹے جو آپ کے زیر تربیت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تربیت سے آراستہ کرنے, ان کو تحریکی شعور ان کے ذہنوں میں بیدار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.